السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 4 لیسن نمبر 1 آیت 92 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البر نیکی کو حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کر دو مما اس میں سے جو تحبون تم جو پسند کرتے ہو یا وہ چیز جو تمہیں پیاری ہے. تم نیکی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. یہ آیت بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر ایک معیار بتایا گیا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو, نیکی کو پانا چاہتے ہو یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کرنا کیا ہوگا. دیکھا جائے تو سورہ آل عمران میں چونکہ ربا کے بارے میں تھا, آگے جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے اور جنگ احد کی شکست میں زیادہ جو اسباب تھے وہ مال کی محبت کی وجہ سے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیچ میں یہ آیت لائی گئی, حالانکہ کلام کسی اور طرف تھا لیکن صدقات کا ذکر بیچ میں لایا گیا ہے. صدقات اور خیرات یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دین کا بول بالا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ جان لگا دیں اللہ کی راہ میں تو وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے, لیکن اگر آپ اسلام کا غلبہ چاہتے ہوں, اسلام کی عزت, اس کی سربلندی چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوگی. اس کے بغیر آپ نیکی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. تنالو, یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ پہنچنا, نائلہ بھی اسی سے ہے. بر, بر کا لفظ یہاں پر آیا ہے اور یہ بہت غور کرنے کے قابل لفظ ہے. بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے کامل سبکدوشی, اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی چیز ہماری ہو تو ہمیں وہ مکمل طور پر کسی اور کے حوالے کر دینا ہوگا, یہ بر ہوگا. یا پھر کسی کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو اس کو پورے حق کے ساتھ ادا کریں, اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہنے دیں. اسی طرح سے برم بوالدتی کا بھی لفظ آتا ہے حدیث میں, اور والدہ ہی کا بھی لفظ آتا ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے. یہ لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے, جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا, سورہ دہر میں ہے. اسی طرح ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون, سورہ متففین میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. تو بر کا مقابل جو لفظ ہے یا بر کے اپوزٹ میں جو لفظ آتا ہے وہ فجور ہے. تو بر بہت ساری نیکیوں پر حاوی ہے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک لوگوں کی صفت یہ بتائیے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے. یعنی اگر آپ بر کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں تو اس کا انجام جنت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو بخاری کی ہے اور مسند احمد میں بھی روایت کی گئی ہے, حضرت صدیق اکبر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں, اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں. اسی طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف. تو اس آیت میں نیک اعمال کو بر کہا گیا ہے. یعنی نیک اعمال کی لمبی لسٹ دی گئی ہے یہاں پر کہ اللہ پر ایمان لانا, رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, ان سب کو یہاں پر بر کہا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. یعنی اگر تم نیکی کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب تک اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو گے اس حق کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور کرنا بھی کیسے ہے, پوری طرح سے. یعنی اگر تم کامل ثواب چاہتے ہو مکمل ثواب چاہتے ہو تو تم کو اپنی چیز میں مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنی ہوگی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے کس طرح سے اس پر عمل کیا؟ آپ دیکھیں کہ احادیث اور سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے اور کیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اترا تھا، جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، ان کا طریقہ کار کیا رہا، انہوں نے ان آیتوں کو کس طرح سے لیا، تاکہ آج ہم بھی ان آیتوں کو اسی طرح سے لیں جیسے صحابہ کرام نے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے، کئی روایت سے بات ہمیں ملتی ہے، کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، ایک صحابی تھے، انصار مدینہ میں سے تھے اور سب سے زیادہ مالدار تھے مدینہ میں، ان کا نام ابو طلحہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا ایک باغ تھا جس میں کنواں بیرہا کے نام سے موسم تھا، اور اسی بیرہا کنویں کے نام سے وہ باغ مشہور تھا، بیرہا کا باغ۔ ابھی آج کل یہاں پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے مدینہ میں، اور پہلے اس عمارت میں بیرہا کا ہی نام رکھا گیا تھا، اسی نام سے موجود تھی عمارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کو وہاں کے کنویں کا پانی بہت پسند تھا کیونکہ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔ حضرت طلحہ کا یہ باغ بڑا ہی قیمتی اور زرخیز تھا، اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، محبوب تھا۔ اب غور کریں کہ جائیداد ان کے پاس بہت ساری تھی، لیکن انہیں محبوب کون سا باغ تھا؟ یہ بیرہا کا باغ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا گھنا تھا یہ باغ، اس میں کھجور کے درخت اتنے سارے تھے، آپ خود سوچنا سٹی میں ہو گئے، یعنی مسجد نبوی جہاں پر بنی ہوئی ہے، تعمیر ہوئی ہے، اس کے بالکل سامنے مقابل میں تھا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ قیمتیں جو ہوتی ہیں زمینوں کی یا کھیتوں کی یا فارم ہاؤسز کی کہاں ہوتی ہیں؟ جو سٹی سے قریب ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جیسے ہم سوچتے ہیں نا، یا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کھیتوں کی جو قیمت ہے آسمان کو چھو رہی ہے، اگر کسی کے پاس باغ ہو تو وہ تو بہت ہی مالدار سمجھا جائے گا۔ تو یہ باغ بالکل مین ہارٹ آف دا سٹی میں تھا، سمجھیں تو کتنا مہنگا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کہ اس میں کنواں بھی تھا۔ تیسری اہم بات یہ کہ اس میں کھجوروں کے بے انتہا بہت زیادہ گھنے درخت تھے۔ تو کہا جاتا ہے، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محبوب تھا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام اموال میں بیرہا کا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمایا اس کو سر فرما دے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی بڑی چیز قربان کر دینا، یہ جن کا ایمان ہوتا ہے وہی کر سکتے ہیں، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بنائے ایسا ہی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جس میں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ دور دراز کے لوگوں پر، ہمیں اپنے قریبی رشتہ دار نہیں نظر آتے، اور قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنے پر دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں فلاں غریب ہے، فلاں مستحق ہے، فلاں حقدار ہے، اور رشتہ داروں سے، چونکہ آپس میں رشتہ داروں کا کچھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے، تو اس بنا پر رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے تھوڑی سی دوری ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں پر وہ اپنا پورا باغ تقسیم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے عمل، کہ جب اللہ کا حکم آئے اور اس پر فوراً عمل کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور سوچیں کہ ابھی آپ کے پاس، ہمارے پاس کون سی ایسی قیمتی چیز ہے، کیا پسند ہے؟ چونکہ ہم خواتین ہیں، ہمیں سب سے زیادہ پسند کیا ہوتا ہے؟ اپنی جیولری، یعنی اپنے زیورات، اپنے لباس، کپڑے اور اپنی گھر کی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اپنی چیزیں سینت سینت کے رکھتی ہیں، الماریوں میں بند، کہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے، کوئی اسے لے نہ۔ لیکن جن کو اللہ کے پاس اپنا مقام حاصل کرنا ہے، جن کو نیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا ہے، وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنا برا مال نہ چھانٹنے لگو کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم خود اس سے اغماز برت جاؤ، تم خود اس سے نظریں پھیر لو۔ تو ٹھیک ہے، پرانا مال بھی دیا جا سکتا ہے، پرانا مال بھی دیں گے تو اس پر بھی اجر ہے، لیکن جو نیکی کا جو ٹاپ لیول کا درجہ ہے، اگر وہ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز، اپنی ایسی چیز جس پر آپ کا دل ریجتا ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، زید بن حارثہ کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور دیکھا جائے تو یہ غلام تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ اپنا ایک سب سے بہترین اور پسندیدہ گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی املاک میں سب سے زیادہ محبوب یہ گھوڑا ہے، اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ محبوب چیز میں کوئی معمولی چیز بھی آ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو بہت خوبصورت عالیشان کوئی محل ہو، کوئی خوبصورت گھر ہو، نہیں، جو چیز سے آپ کو محبت ہے یا جس چیز سے آپ کو انسیت اور محبت ہے وہ۔ تو یہاں ان کو اپنا گھوڑا پسند تھا، ان کو اپنے گھوڑے سے انسیت تھی، تو وہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، لیکن اس گھوڑے کو لے کر آپ نے انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ لیکن اس پر زید بن حارثہ تھوڑے سے غمگین ہو گئے کہ مطلب میرا صدقہ میرے ہی پاس واپس آ گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دی کہ نہیں، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، تم فکر مند نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ انہیں کتنی فکر ہوتی تھی، وہ واپس بھی نہیں لینا چاہتے تھے، حالانکہ اور آج کے جیسے دنیا دار اگر لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ چلو ہماری پسندیدہ چیز تھی، ہم نے دے بھی دی اور واپس ہمیں ہی مل گئی، لیکن انہیں غم لاحق ہوا اور انہیں پریشانی ہوئی کہ کہیں میرا یہ صدقہ قبول نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ اور یہ اسامہ بن زید جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اپنی ایک کنیز بہت زیادہ پسند تھی، انہوں نے اللہ کی خاطر اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت پر پہلے ہی مرحلے پر، پہلے ہی اسٹیج پر عمل کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب، بر سے مراد دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور یہاں پر جو انفاق کرنے کی بات آئی ہے، اس میں فرائض نہیں ہے، یہ نوافل کی بات کی جا رہی ہے۔ فرائض تو آپ کو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، زکات تو آپ کو دینا ہی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ اگر تم جانوروں کی زکات لینے جاؤ تو یہ نہ کرو کہ اس میں سے اچھا اچھا مال چھانٹنے لگو، نہیں، نارمل چیز لو، بری بھی نہ لو اور بہت اچھی بھی نہ لو، جو ہو سکتا ہے مالک کو پسندیدہ ہو۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ اعلیٰ درجہ پانا چاہتے ہیں نیکی کا، تو اس کے لیے نفل صدقات اور خیرات، اس کا انتظام کرنا ہوگا، اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے پیاری چیز میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی نزدیک یا دوسروں کی نظر میں وہ چیز اتنی اہم نہ ہو، لیکن آپ کو وہ چیز بہت محبوب ہو، لیکن وہ اگر آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے تو اس میں درجہ آپ کو وہی ملے گا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں اپنا نکاح کا لباس بہت سنبھال کر رکھتی ہیں، حالانکہ وہ اتنا پرانا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ان کو اس سے محبت، انسیت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے اپنی کوئی ان کی شادی کی نشانی ہے یا کوئی اور چیز اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ پرانا ہو چکا ہو، اولڈ فیشن ہو چکا ہو، یا اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن آپ کو کیا ہے، وہ پسندیدہ ہے، آپ کو محبوب ہے وہ چیز۔ تو یہاں پر دراصل دیکھا جائے تو ایک طرح سے تربیت ہو رہی ہے انسان کی، تربیت ہو رہی ہے ایک مومن کی، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سے تمام دنیاوی چیزوں کی محبت کو نکال دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر، مومن کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت باقی رہے، کیونکہ اللہ کی محبت میں ہی انسان ایسا کام کر سکتا ہے، ادروائز وہ اپنی کوئی بھی چیز نکال کر دے نہیں سکتا جب تک اسے اللہ سے محبت نہ ہو۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم غور کریں، سوچیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جو لوگ اسے سن رہے ہیں، غور کریں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی کوئی جیولری ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، تو نکالیں اسے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے، نیکی کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اپنا وقت بہت قیمتی ہو، تو وقت بھی اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ آج اسلام کو وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج اسلام مسلمانوں کے ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا ہے. کیسے؟ آپ خود بتائیں کہ اگر والدین موجود ہوں اور والدین اپنے بچوں کو یتیم خانے میں بھیج دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ والدین کو کیا کہیں گے آپ؟ بے حس کہیں گے نا. تو آج ہمارے ہوتے ہوئے اسلام یتیم ہے, یقین جانیے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چلو چھوڑو, اچھا یہ چاہیے چلو یہ لے لو, مال دے دیا, یہ دے دیا, وہ دے دیا. لیکن آج اسلام کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے, مال کے ساتھ ہماری اپنی صلاحیتوں کی, ہمارے اپنے وقت کی, ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں ہو سکتا ہے آپ کی قیمتی چیز آپ کا وقت ہو, تو وہ وقت اللہ کی راہ میں لگائیں. اور سب سے زیادہ ضرورت آج اسلام کو اسی چیز کی ہے. یقین جانیے کہ آج اسلام کے نام پر دینے والوں کی کمی نہیں ہے مال میں. اگر مسلمان آج بھی اسی طرح سے ایمان سے لبریز ہیں اور ان کے جذبات دیکھا جائے تو اس بارے میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتے ہیں. جتنا پیسہ مسلمان کلیکٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنا کہیں اور نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اس کا صحیح رخ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے, اس کو کن راہوں میں لگایا جائے اور اس کا بھرپور فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے. تو آج ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی, باصلاحیت لوگوں کی, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس وقت ہو, جن کے پاس ذہانت ہو, تاکہ وہ اس کو صحیح چیزوں پر صرف کریں. اسی طرح سے مما تحبون کا لفظ آیا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سب کچھ دے دو. نہیں, اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. یقین جانے اسلام اتنا معتدل, اتنا بہترین ہمارا دین ہے کہ یہ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. تو اعتدال جو ہے وہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. توازن قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے. تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ کرنے میں بھی اعتدال چاہیے. یہاں یہ لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمام چیزوں میں سے جو محبوب چیز ہو وہ خرچ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ تمام چیزیں ہی خرچ کر دو. تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی. دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قیمتی چیز ہو سکتا ہے وہ زیادہ قیمت والی نہ ہو. اصل چیز ہے محبوب چیز, تو ہو سکتا ہے محبوب چیز قیمتی نہ ہو. ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی نکاح کے لباس کی بات بتائی, تو ہو سکتا ہے جو محبوب چیز ہو وہ قیمتی نہ ہو, لیکن تمہیں محبوب ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس سے پھر کیا ہوگا, انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کی محبت اللہ سے بڑھے گی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر خرچ کرنا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ فقراء اور مساکین پر خرچ کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے, اجر زیادہ ملے گا اس پر بھی, لیکن یہاں پر بتایا گیا اللہ کے رسول کے الفاظ سے بات واضح ہوتی ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا. تو اس سے معلوم ہوا ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے. انسان کی سوچ اس وسعت کو پا نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بات بتائی ہے. تو یہاں پر ان کے باغ کو اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ دار پہلا حق رکھتے ہیں. ہاں, اس صورت میں جبکہ دو لوگ آپ کے سامنے ہوں کہ رشتہ دار ہوں اور وہ صاحب حیثیت ہوں, اور غربا اور مساکین ہوں جبکہ وہ تنگ دست ہوں, تو اس صورت میں پھر آپ کو غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہو, مال محبوب سے مراد دراصل وہ چیز ہے جو بیکار نہ ہو, یعنی کسی کے کام ضرور آئے. جیسے سورہ دہر میں بھی یہی بات آتی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا, یعنی اللہ کے محبوب بندے, مقبول بندے وہ ہیں جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ خود اس کے ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی صفت یہ بتائی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. اسی طرح آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو زائد ضرورت چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں اگر دیں گے تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن جو اجر محبوب چیزیں خرچ کرنے پر ہے وہ دوسری چیزوں سے کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوگا. لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اسی طرح سے ایک اور جو چیز رہ جاتی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی, جس کو سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کمائی کا پاک مال قبول ہے, یعنی مال کی کمائی جو ہے وہ حلال ہو اور چیز بھی صحیح ہو, ناکارہ نہ ہو, تو وہ اپنے باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی دونوں طرح سے وہ چیز حلال اور طیب ہو. حرام مال سے یا حرام طریقے سے کمایا گیا مال یا اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم اچھی چیز دے رہے ہو، تم بری چیز دے رہے ہو، تم کس نیت سے دے رہے ہو، تم خوشی خوشی دے رہے ہو یا اسے اپنے اوپر زبردستی سمجھ کر دے رہے ہو، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں؟ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جو دلوں کے راز تک جانتا ہے، جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ انسان کے ذہن میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اور دل میں اس کا خیال آتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ وہ ہم سے پہلے ہمیں جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا سوچ آ رہی ہے۔ تو جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہوگا۔ اگر تم نے اچھی نیت سے خرچ کی ہے تو تمہیں اس کا ضرور اجر ملے گا، ویسا ہی بہترین بدلہ تم پاؤ گے۔ اور اگر تم اسے اپنے آپ پر زبردستی سمجھ کر کر رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ، کیا کریں، دینا پڑتا ہے۔ ارے اللہ، اب زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہم نفل صدقات بھی دیں، کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں؟ ہماری بھی ضروریات ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، بچوں کی خواہشیں ہیں، ایسے جملے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے۔ تو یہ جملے، ایسے جملے دراصل کیا کرتے ہیں، نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو حرام کر لی تھی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ جو چیزیں تھیں جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہاں دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم نے تو شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے، تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، شوق سے کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھیں، بلکہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے دی تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا یہ چیزیں؟ اس بارے میں کئی روایت ہیں، جن میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہیں تباً یہ چیزیں پسند نہیں تھی، انہیں کراہت آتی تھی۔ دوسرا یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ارق النسا کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر انہوں نے ایسا کیا تھا، اور پھر ان کی اتباع میں ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور اس کو حرام سمجھ لیا، اور ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے اور اونٹ کی چربی بھی شامل تھی۔ آپ دیکھیں کہ نبی جو کام کرتے ہیں، یہ نبی کی جو عادت ہوتی ہے تو پھر اس کی امت بھی وہی چیزوں کو اپنا لیتی ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی رہنمائی کی۔ ہماری سورۃ تحریم جو آتی ہے، اس میں شہد کو اللہ کے رسول نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر تصحیح کی اور کہا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے رسول، آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہیں استعمال کرتے تو آج امت اس بہترین مشروب سے محروم رہ جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول کی محبت اور اتباع میں پھر امت مسلمہ بھی کیا کرتی؟ شہد کو استعمال نہیں کرتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تصحیح فرما دی۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، یعنی اسے نہیں استعمال کرتے تھے، لہٰذا ان کی پیروی میں ان کے ماننے والوں نے بھی اسی کو اپنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی تصحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہود اعتراض کرتے تھے کہ تم کیسے مسلمان ہو جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور کہتے ہو کہ سارے نبی بھی تمہارے ہی، انہیں نبی کے پہلے کے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے یہاں پر یعقوب علیہ السلام تو وہ چیز استعمال نہیں کرتے تھے اور تورات میں اس کو حرام کرا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، یہاں پر کہا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیزیں حرام نہیں کی تھی۔ قل فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، تو بس لے آؤ تورات، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پڑھو اس کو۔ یہاں پر ان سے دلیل مانگی گئی ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تورات میں یہ باتیں حرام تھیں تو تم پھر تورات لے کر آؤ اور اس میں سے پڑھو، یعنی وہ عبارت، وہ ٹیکسٹ تم پڑھو اور پڑھ کر سناؤ اگر وہ حرام ہے۔ لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے، کیونکہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں تھی۔ اور آج اگر آپ تورات کو اٹھا کر دیکھیں گے، بائبل کے جو نسخے آج موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں اونٹ، خرگوش اور صافان، ان تینوں جانوروں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک، اس وقت تک اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں آئی تھی بائبل میں یا تورات میں، لیکن آج یعنی آپ کے بعد اس میں اتنی تبدیلیاں کر دی گئی۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں اس وقت تورات میں موجود ہوتی کہ یہ جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو وہ لوگ ضرور یہاں پر اس دلیل کو لے آتے تھے، پڑھ کر سنا دیتے تھے، لیکن ہمیں واقعات یا روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ دلیل کے طور پر کوئی بات نہیں لا سکے، یعنی وہ تورات نہیں لا سکے تھے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا ہی نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ سب اضافے آج کر دیے گئے ہیں تورات میں۔ اسی طرح سے فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، تو پھر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد، تو پھر کیا ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کیا باتیں جھوٹ گھڑتے تھے وہ اللہ کی طرف؟ کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اصل میں کہ ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام، ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، اگر تم سچے ہو تو تم لے کر آؤ، لیکن وہ لوگ نہیں لا سکے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ باتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ جو کام یعقوب علیہ السلام نے کیا وہ لوگ تم کیوں کرے، جیسے اونٹ کے گوشت کی بات ہے، تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو سب سے بڑھ کر اللہ کو اپنا رب ماننے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو پھر تم ان کی وہ پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی جو باتیں ماننے کی وہ تو تم نہیں مانتے ہو، مثلاً عبادت صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اسی کو اپنا رب ماننا ہے، پھر کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال جاننا، آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کو تو وہ نہیں مانتے تھے یہود، لیکن ایسی چیزیں لے آتے تھے اور فتنہ پیدا کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ دراصل وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تو کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، بس تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو حنیف تھے، یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا اگر تم اپنے آپ کو نبیوں کا پیروکار کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تم نبیوں کی بات مانتے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، کیونکہ وہ حنیف تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم بھی انہی کی پیروی کرو۔ اب یہاں آگے سے جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف دراصل اشارہ ہے۔ ان اول بیتی وُضِیَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا، بے شک سب سے پہلا گھر یا عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِینَ، جو مکہ میں واقع ہے اور اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہانے والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں دراصل چونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر بیت اللہ کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ وہ کب تعمیر ہوئی تھی، کیونکہ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ بیت المقدس پہلے بنایا گیا، قبلہ پہلا وہ تھا، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس بنایا گیا، لیکن یہاں پر ان کی بات کی تردید کی گئی اور جو حقیقت تھی وہ بتا دی گئی۔ اس گھر میں بظاہر، یعنی آج جو انسان کی نظروں میں جو خوبصورتی ہوتی ہے کہ گھر اور اپنا بنگلہ ایسا خوبصورت بنانا چاہیے، آرکیٹیکچر کا وہ نمونہ ہو، بہت خوبصورت ہو، دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، بلیک کلر کا کور ہے اسے، کالے کلر کا، اور سادہ سی چار دیواریں ہیں، لیکن اس گھر کی محبت اس طرح سے آج ہمارے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی خواہش اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ اس گھر کا طواف کرے، ایک دفعہ اس گھر کی زیارت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنی پونجی اس کے لیے، اس سفر سعادت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی بالکل کم ہوتی ہے، لیکن ان کی آرزو، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت دلوں میں رکھ دی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس گھر کی خوبی کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر تعمیر کیا گیا وہ اللہ کا گھر تھا، کعبۃ اللہ. اس کو آپ عبادت خانہ بھی کہہ سکتے ہیں یا گھر بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کا گھر ہے لہٰذا عبادت بھی وہاں کی جاتی ہے. دوسری بات، یہاں پر جو لفظ ہے ببکا، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ مکہ سے یہ بکا بن گیا، لیکن کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مکہ کا دوسرا نام بکا بھی ہے. بہرحال اگر دونوں بھی لیں تو کوئی بات نہیں، بکا مکہ کا نام ہوا، اور اگر مکہ کو بدل کر بکا کر دیا گیا ہو تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کا استعمال کیا ہے. اس کی خوبی بتائی گئی کہ وہ مبارک ہے، وہ برکت والا ہے. اول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. دوسرے یہ کہ وہ برکت والا ہے. تیسرے یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کی صفات بتا دی، خود اس گھر کی کوالٹیز بتا دی کہ وہ گھر کیوں اہم ہے، کیوں جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ وہ پہلا گھر ہے. دوسری بات یہ کہ وہ مبارک ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جا کر بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہنا چاہیے کہ جن کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، ورنہ 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر دل کی کیفیت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے. جب اس گھر کا طواف کیا جائے اور اس گھر پر نظر پڑتی ہے تو دل وہاں سے واپس آنے کو نہیں چاہتا دوبارہ. اور ہر ایک کی خواہش آپ پوچھ لیں، جو وہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں عمرہ اور حج کر کے، تو ہر کوئی پیچھے پلٹ پلٹ کر اس گھر کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ نظریں سیراب نہیں ہوتی اس گھر سے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح سے جتنے بھی لوگ، پہلے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہم وہاں چلے جائیں مکہ، لیکن جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کی کیا خواہش ہوتی ہے آپ خود بتائیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور اس گھر کی طرف لے آ. ان انسان کی لالچ بڑھ جاتی ہے، اور ایسے ہی کاموں میں انسان کی جو لالچ ہے وہ پسندیدہ بھی ہے، کہ کیوں ان کی خواہش ہے اللہ کے گھر کی طرف آنے کی، کیونکہ وہاں پر جا کر جو امن اور چین، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. اس کے بارے میں ہمیں کئی روایات ملتی ہیں کہ سب سے پہلے اس گھر کو تعمیر کس نے کیا. یہاں پر آیت کا خلاصہ ہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی پہلا عبادت خانہ کعبۃ اللہ ہے. اسی طرح سے آدم علیہ السلام، ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو بنایا گیا ہو. اسی طرح ایک اور بات ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر یہ ہے، یعنی رہنے میں بھی اور عبادت کے لیے بھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر بنانے کی روایت نہ ہو، لیکن انہوں نے سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا ہو، چاہے وہ عبادت کے لیے بنایا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے. لہٰذا عبادت کے لیے پہلا گھر یہی بنا. اسی طرح ایک اور عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ بنائیں، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان لوگوں نے تعمیر کی. تو اس لیے جہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اولا بیت ان، کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی گھر تھا. اس طرح ایک بات اور بھی روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تعمیر اس کی فرشتوں نے کی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا تھا تو اس گھر کی یعنی تمام وہ چیزیں مٹا دی گئی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو فرشتوں نے آ کر ان کو اس کی بنیادیں بتائی کہ یہاں پر یہ گھر تعمیر تھا، لہٰذا انہیں بنیادوں پر دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا اس سے اس کے نشانات مٹ گئے تھے. اسی طرح ایک اور حادثے میں پھر اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر اور منہدم ہوئی تو امالکہ نے تعمیر کی، پھر اور اس کی دیواریں جب ٹوٹ گئیں خستہ ہو گئی تھیں طوفان کی وجہ سے تو قریش کے لوگوں نے اس کی تعمیر کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے. اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے سوچا کہ اس کی تعمیر کریں تو پہلے تو وہ دیواریں جو چھوٹی موٹی دیواریں بچی تھیں اس کی تو وہ توڑنے سے وہ ڈر رہے تھے، لیکن پھر سب نے کہا کہ نہیں ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں لہٰذا اس کی دیواروں کو توڑا جائے. دیواروں کو توڑا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو صرف حلال کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے. تو ان کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوئی کافی جس سے اس کی تعمیر کر سکیں، تو جو وہ طریقہ تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس سے تھوڑے کم حصے پر وہ لوگ دیواریں تعمیر کر سکے. انہیں ایک تختہ ملا تھا ٹوٹے ہوئے جہاز کا، سمندر کے کنارے، تو وہ لے کر آئے تھے اور اس کی مدد سے انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ تو جو حصہ باقی رہ گیا انہوں نے اس کو حطیم بنا دیا۔ آپ لوگ جو وہاں گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اور اس کے ایک سائڈ میں گھیراؤ کیا ہوا ہے گول دائرے کی شکل میں۔ تو اصل میں دیکھا جائے تو اتنا پورا پہلے کعبۃ اللہ تھا، لیکن تعمیر میں جو سامان استعمال کیا جانا تھا وہ کم پڑ گیا، لہٰذا قریش نے یہ کیا کہ چھوٹے حصے پر تعمیر کر دی اور اتنا حصہ کھلا رہنے دیا اور وہاں پر ایک احاطہ بنا دیا، حطیم جسے کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ بھی کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کی جانب باہر نکلنے کے لیے۔ قریش نے یہ کیا کہ صرف مشرق کے دروازے کو باقی رکھا۔ تیسری تبدیلی قریش نے یہ کی کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ کوئی شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی اندر جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات یعنی تبدیلیاں کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے خلاف، ان کی اصلاح کر دوں۔ لیکن جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ناواقف ہیں، ان میں غلط فہمی پیدا ہو جانے کے خطرے سے میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن باقی نہیں رہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور زبیر بن عوام کے بیٹے، انہوں نے اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو سنا تھا۔ لہٰذا خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے اللہ کے رسول کی خواہش کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کی بنائی گئی بنیادوں کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کا زمانہ حکومت زیادہ روز نہیں تھا، اور یہ بات اگر تاریخ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ حجاج بن یوسف جو جس کے ظلم بہت زیادہ مشہور ہیں، اس نے عبداللہ بن زبیر سے جب لڑائی کی مکہ میں اور انہیں شہید کر دیا، اس وقت اس نے پھر وہی اس کو دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو توڑ کر جو ابھی جو طریقہ اس پر بنایا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا اس نے یہ سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی تعریف کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا اس نے اس کو توڑ دیا اور پھر پرانے طریقے پر بنا دیا، اور جس حالت پر اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا اسی حالت پر اس کو رہنے دیا۔ اس بہانے سے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ اس طرح ہوتی رہی کہ دو تین لوگوں نے اس پر یہی کام کیا۔ لیکن امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے وہ بہت بڑے امام تھے، امام المحدثین بھی کہلائے، معطا ان کی بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے آخر یہ فتویٰ دیا کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بناؤ اور اسے توڑتے اور بناتے نہ رہو، اور ہر کوئی ہر حکمراں آتا رہے گا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کرتا رہے گا، لہٰذا اللہ کے لیے اس کو اسی طرح رہنے دو جیسا کہ یہ ہے، اور اب اس کو توڑ کر تعمیر نہ کی جائے۔ تو جب سے وہ پھر اسی حالت پر چھوڑ دیا گیا جو آج ہے، ان کی اس بات کو تمام امت نے قبول کیا اور پھر وہی تعمیر ابھی تک باقی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، پہلا عبادت خانہ ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ اسی پر تعمیر کی تھی انہوں نے جس پر فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ یہاں پر جو سورۃ بقرہ میں ہم نے لفظ پڑھا تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو ہے پرانی بنیادوں کی نشاندہی کر رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اور ایک اور صحیح ان کی روایت ہے جس میں ابو ذر نے روایت کیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے، تو آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر دریافت کیا گیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے، یعنی کتنا پیریڈ تھا، ٹائم پیریڈ، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ اس حدیث میں بیت اللہ کی بنیاد جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے پہلے یعنی 40 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی بھی تعمیر کی تھی، بعد میں سلیمان علیہ السلام نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس میں ایک اور لفظ آیا ہے ودی للناس، یہاں پر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے بنا دیا گیا، یہ رکھا گیا، یہ اس کی تعظیم اور تکریم، کسی خاص قوم یا جماعت کا حصہ نہیں بلکہ عام لوگ بھی اس گھر کی تعظیم کریں گے۔ اور دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوں گے. اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کیونکہ مبارک کا لفظ اس میں آیا ہے. اور برکت کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا اور ثابت رہنا. پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپینڈ ہو, جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے آس پاس مسجد خوب بڑھتی جا رہی ہے, دن رات اس کی توسیع ہوتی جا رہی ہے. اور اس طرح بھی کہ ہو سکتا ہے اس کے جگہوں میں اضافہ نہ ہو لیکن اس کی برکت مانوی طور پر زیادہ بڑھ جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی سبزہ زار نہیں ہے, ایسی مٹی نہیں ہے جہاں پر اناج یا ایسی چیزیں پیدا ہو سکے, لیکن لاکھوں اور کروڑوں لوگ حج کے موسم میں یہاں آتے ہیں اور رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ, لیکن کبھی کھانے کی کوئی چیز وہاں کم نہیں ہوئی. ہر قسم کا پھل, ہر قسم کے انواع اور اقسام کی چیزیں وہاں موجود ہیں. تو یہ اس طرح بھی اس کی برکت ہمارے سامنے ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موسم میں لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی وہاں پر جانوروں کی کمی نہیں پڑی, ہر کوئی اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اور ان کے لیے جانور مہیا ہوتے ہیں. یہ بھی اس کی برکات اور ثمرات ہیں. یہ تو ظاہری ہیں, اور باطنی بھی اس کی بہت ساری برکات ہیں. جیسے کہ یہاں پر نماز پڑھنے کا اجر سب سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا, اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب پائے گا, اور اگر مسجد اقصی میں نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا, اور میری مسجد میں ادا کی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا. ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح سے حج کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جو حج مبرور کر کے لوٹے گا تو وہ گویا ایسے ہوگا جیسے کہ ابھی وہ اپنی ماں کے ذریعے سے پیدا ہوا ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کی مانوی برکات ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں, اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اور مقام ابراہیم ہے یہاں پر, جب ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. فیہ آیاتم بینات, اس میں کھلے نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. یہاں پر اس گھر کی خاص خصوصیات زمانے جاہلیت میں بھی یہ تھی کہ باپ اپنے بیٹے کے دشمن کو دیکھ لیتا وہاں پر, یا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو وہاں دیکھ لیتا لیکن نظریں نیچی کر کے گزر جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قتل کرنا گناہ کے مترادف تھا, اور یہاں پر امن قائم رکھنا اس گھر کی حرمت کا پہلا اس کا تقاضا تھا. لہٰذا وہاں پر جنگ نہیں کی جاتی تھی, کسی سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا, اور اگر کوئی دشمن بھی وہاں پر مل جاتے تو وہ ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے تھے. یہ اس کی خاص نشانیاں تھیں. پھر یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے. یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے اس پر پیروں کے نشانات ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر یہ کر رہے تھے تو ایک پتھر لا کر دیا گیا جو فرشتوں نے لایا تھا, اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتے تھے. جیسے جیسے دیواریں اونچی جاتی تھیں وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. لہذا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور پتھر میں نشان ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, اور وہ اندر تک گڑھا جیسا بنا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا تو آج کل یلو کلر کی جالی میں اس کو بند کر دیا گیا تاکہ لوگ شرک نہ کریں. اور یہ دراصل یہاں پر اس کو ہم کو ان پیروں کو نشانوں کو چومنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگانا ہے, یہ ایسی کوئی وہ نہیں, صرف نشانی ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اس میں مقام ابراہیم اور یہ نشانیوں میں سے ہے. تو نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اتنے تقریباً 4,500 سال گزر چکے ہیں لیکن وہ پتھر ابھی تک موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اور یہ بات کتنی صحیح اور حقیقت ہے. قرآن میں جو بات ہے وہ آج بھی ہماری نظروں کے سامنے نظر آتی ہے. ایک اور خاص بات اس گھر کی کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا, لہٰذا وہاں پر دشمن بھی ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے تھے. تیسری اہم بات یہ کہ اسی وقت لوگوں نے دیکھا تھا جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی, اس وقت وہ واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب ابرہا نے اس پر لشکر کشی کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کا حال کیا, اس کا اور اس کے ساتھیوں کا. کہ ابابیل کو بھیجا اور انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا کنکریاں مار کر. تو یہ اس کی خاص بات ہے. پھر اور بھی یہاں پر بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ وہ خاص حکم ہے جو حج کی فرضیت کو بتاتا ہے کہ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا, تو جو شخص قدرت رکھتا ہو وہ اس گھر کی طرف چلے, اگر جس کے پاس سامان ہو اور استطاعت ہو. حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و الحج. حج میں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں استطاعت ہونا ضروری ہے. اگر استطاعت ہے تو حج فرض ہے, لیکن ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنا فنڈ, اپنی جمع پونجی اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے رکھیں, گھر بنانے کے لیے رکھیں. جب ہمارا گھر تعمیر ہو جائے, جب ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائے, اس کے بعد ہم حج کریں. نہیں, یہ شرائط اس کے لیے نہیں ہیں. یہ ہم انڈین پاکستانی لوگوں نے سوچ رکھی ہے. حج کی فرضیت بس استطاعت ہے تو اس صورت میں آپ پر حج فرض ہو گیا. اسی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا تو اس کو وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھے, یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ میں وہ شامل نہ ہو, نماز میں شامل نہ ہو. یعنی ایک طرح سے اس کے اوپر فتویٰ لگایا گیا ہے کہ وہ پھر مسلمان نہیں رہا, کیونکہ اس نے اسلام کے پانچ اہم ارکان میں سے ایک رکن کو ادا نہیں کیا جو کہ حج ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے 50% افراد مسلمان جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں اور اس کو ٹالتے رہتے ہیں. حج بڑھاپے میں فرض نہیں ہے, یقین جانیے. ہم نے اس کا تصور یہ بنا لیا ہے کہ بڑھاپے میں حج کرنا چاہیے. حج تو ایک ایسی عبادت ہے جو توانائیاں مانگتی ہے, جس کے لیے توانائی کی ضرورت ہے, جس کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت ہے, ہر طرح سے, ذہنی, جسمانی, مالی. تو جب آپ کے پاس اتنا اثاثہ ہو, اسی وقت آپ پر حج فرض ہو گیا اور آپ نے نہیں کیا, تو پھر یہ اس میں بڑی وعید آئی ہے. تو یہ حج کی فرضیت کا حکم ہے کہ لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس گھر کا حج کرے. جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی بے نیازی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو انکار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے. ایک اور معجزہ یہاں کا آب زمزم ہے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہاں پر جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا. اور زمزم کی خاص بات یہ ہے کہ بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے, کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے, یعنی ایسا چشمہ, اس پر کئی طرح سے ریسرچ ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس سے کئی بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے. اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے کوئی جان نہیں پایا, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے جھیرے سے ہیں جو وہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے, لیکن کبھی بھی اس پانی کی کمی نہیں پڑی. اور مسلسل یہ جب سے نکل رہا ہے 4500 سال سے. اسی طرح اس گھر کی اور خاصیت یہ ہے کہ تجارت کو منع نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں کہ حج کی وجہ سے لاکھوں افراد کا رزق چلتا ہے, تو یہ بھی اس گھر کی خاص برکات میں سے ہیں. لہذا جس کے بھی پاس استطاعت ہو تو پہلا کام وہ یہ کرے کہ اس گھر کا حج کرے, کیونکہ حج فرض ہے. اور حج بڑھاپے میں فرض نہیں ہے, بلکہ حج استطاعت اگر ہو تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ بات اگر لوگوں کو سمجھائی جائے تو وہ الٹا ہمیں باتیں سنائیں, لیکن آپ یقین جانیں کہ جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے تو وہ اپنے یا اپنے جو ان کے وہاں پر جو حالت گزرے ہیں وہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے. حج میں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہاں پر طاقت ہونا ضروری ہے, چلنے کی, ہر طرح کی, کیونکہ وہاں پر آپ کو مسلسل مشقت میں رہنا ہے. تو اس کے لیے جوانی کی قوتیں چاہیے, جب انسان کے اندر طاقت ہو, عزم اور حوصلہ ہو. بڑھاپے میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز انسان کی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, ایک طرح سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے, اس کی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں, جبکہ وہاں پر توانائی چاہیے. تو پہلا کام یہ کریں کہ اگر جس کے بھی پاس استطاعت ہو وہ ضرور اس گھر کا حج کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.